فصل وينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوزعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء أحدها المطابقية وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وزع ذلك اللفظ له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان والناطق. اچھا بھائی کل ہم دلالت مطابقی اور تضمنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے. دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی. اور دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے. تو جب کل مرکب ہوگا تو اس پر جب پوری دلالت ہوگی تو یہ کیا کہلائے گی؟ دلالت مطابقی. اور جب کل ذہن میں آیا تو ایک ایک جز بھی آ گیا تو دلالت مطابقی کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی؟ دلالت تضمنی بھی خود بخود ساتھ ہو گئی. کیونکہ دلالت کسے کہتے تھے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہونا، اس کا ذہن میں آنا، تو یہ دلالت تضمنی ہوئی. اور دلالت مطابقی کو دلالت مطابقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مدلول جو ہے، جس پر اس نے دلالت کی، وہ اور معنی موضوع لہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، دونوں میں مطابقت ہے، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں. جیسے لفظ انسان کو وضع بھی کیا گیا تھا حیوان ناطق کے لیے، اور یہ لفظ بولا تو ذہن میں آیا بھی حیوان ناطق، تو جو ذہن میں آیا وہ ہے مدلول، بھائی جس پر اس نے دلالت کی، اور وضع جس کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو مدلول اور موضوع لہو یہ ایک دوسرے کے مطابق ہے، ان میں مطابقت ہے، موافقت ہے، بالکل ایک جیسے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی. اور دلالت تضمنی کو تضمنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مطابقی کے ضمن میں آتی ہے. بھائی جب پورا حیوان ناطق ذہن میں آ گیا تو حیوان بھی آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ حیوان ناطق، اسی کے اندر حیوان آ گیا اور ناطق بھی ساتھ آ گیا، تو یہ جو ایک ایک جز پر دلالت ہو گئی، یہ جو ایک ایک جز ذہن میں آ گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ دلالت تضمنی کہلاتی ہے. تو تضمنی ہمیشہ مطابقی کے ساتھ آئے گی بھائی، کیونکہ یہ تابع ہے دلالت مطابقی کے. تو دلالت تضمنی ہوئی تابع اور مطابقی ہوئی متبوع، اور تابع ہمیشہ متبوع کے ساتھ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ بغیر متبوع کے نہیں بھائی. جی اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی. فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے. وینبغی، اور مناسب ہے، ان یعلم، کہ یہ جان لیا جائے، ان الدلالت اللفظیت الوضعیت، کہ وہ دلالت لفظیہ وضعیہ، التی لہ العبرت فی المحاورات والعلوم، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس کا اعتبار ہے گفتگو اور علوم کے اندر. محاورات کا کیا معنی؟ گفتگو اور بات چیت، جس کا اعتبار ہے بات چیت اور علوم میں، علی ثلاثۃ انحاء، وہ تین قسم پر ہے. احدہ المطابقیہ، تو ایک ان میں سے دلالت مطابقیہ ہے. وہی ان یدل اللفظ علی تمام ما وزع ذلک اللفظ له، اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ، ان یدل اللفظ، وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ، علی تمام ما وزع ذلک اللفظ له، علی تمام ما، اس پورے پر کہ دلالت کرے لفظ، علی تمام ما، اس پورے پر وزع ذلک اللفظ لفظ لہو کہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ لفظ بھائی کہ جس کے لیے وہ لفظ بھائی تو وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ بھائی علی تمام ما اس پورے پر وزع ذلک اللفظ لہو جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے کا دلالت الانسان علی مجموع الحیوان والناطق جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر انسان کی دلالت کس پر حیوان اور ناطق کے مجموعے پر انسان بولتے ہی ذہن میں کیا آیا حیوان ناطق تو دیکھو حیوان اور ناطق ان کا مجموعہ پورا ذہن میں آیا بھائی وسانیہا اور ان میں سے دوسری جو ہے ان تین میں سے التضمنیت وہ دلالت تضمنیہ ہے وہی ان یدل اللفظ اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ علی جزء المعنی الموضوع له معنی موضوع له کے جزء پر بھائی علی جزء المعنی الموضوع له معنی موضوع له کے اس معنی موضوع له کے جزء پر دلالت کرے کا دلالتی ہی علی الحیوان فقط دلالتی ہی ہے آپ کی کتابوں میں تا کے ساتھ ہا ملی ہوئی ہے ہا ملی ہونی چاہیے بھائی ضمیر ساتھ ہونی چاہیے کا دلالتی ہی ہا ضمیر راجع ہے انسان کو لفظ انسان کو کا دلالتی ہی جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت علی الحیوان فقط صرف کس پر صرف حیوان پر یا اسی طرح جیسے میں نے بتایا انسان کی دلالت صرف کس پر ناطق پر یہ کیا ہے دلالت تضمنیہ ہے وثالثہ دلالت الالتزامیہ اور تیسری جو ہے ان میں سے وہ دلالت التزامی ہے بھائی التزامی بھائی دلالت التزامی اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ آپ نے بولا اس لفظ سے ایک تو پورا معنی موضوع لہو آیا اور پورا موضوع لہو جب ذہن میں آ گیا اور وہ موضوع لہو فرض کرو اس کے دو جز تھے یا تین تھے یا چار تھے تو وہ سارے آ گئے یا نہیں بھائی چار وہ مجموعہ پورے کے لیے لفظ وہ لفظ وضع تھا تو وہ سارے کے سارے کیا ہوئے آپ کے ذہن میں آ گئے اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ذہن میں آئی جس کے لیے یہ لفظ وضع نہیں ہے لیکن وہ چیز اس موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی بھائی آپ کو علم ہے یہ چیز اس سے جدا نہیں ہوتی تو جب موضوع لہو ذہن میں آیا تو وہ دوسری چیز بھی ساتھ ہی خود ذہن میں آ گئی مثلا سورج ایک چمکدار جسم کے لیے مثلا وضع ہے تو جیسے ہی میں نے سورج کہا چمکدار وہ چمکدار جسم آپ کے ذہن میں آ گیا اور سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے بھائی سورج کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتی سورج ہو اور روشنی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے تو اس سورج کا جیسے ذہن میں تصور آیا ساتھ ہی روشنی کا بھی تصور آ گیا حالانکہ روشنی کے لیے یہ لفظ سورج وضع نہیں ہے یہ تو وہ جو چمکدار ایک جسم ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے وہ جو ایک چمکدار جسم ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے لیکن جیسے سورج کا تصور آیا ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا روشنی کا تصور آ گیا اب روشنی کے لیے تو لفظ سورج نہیں وضع یہ تو اس چمکدار جسم کے لیے لفظ وضع ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ روشنی جب بھی سورج ہوگا کیا ہوگی روشنی ہوگی دن ہوگا تو یہ روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی بھائی تو لہذا جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی اس روشنی کا بھی تصور آ جاتا ہے کہ سورج کے ساتھ کیا لازم ہے؟ روشنی. تو دیکھو اب لفظ دلالت کسے کہتے تھے؟ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. تو یہاں سورج کے علم سے ساتھ ہی ایک اور چیز کا بھی علم آ گیا, اور وہ کیا ہے؟ روشنی. تو یہ دلالت ہو گئی. اور یہ روشنی کیا اس لفظ کے لیے معنی موضوع لہو ہے؟ روشنی اس کے لیے معنی موضوع لہو نہیں ہے بھائی. تو اس یہ تو سورج تو کس چیز کا نام ہے؟ ایک چمکدار جسم کا. تو چمکدار بھی ہو اور جسم بھی ہو, یہ تو ہیں اس کے معنی, اس کے جز ہو گئے بھائی, جسم ہو اور چمکدار ہو. تو جب میں نے کہا سورج تو جب چمکدار جسم پورا ذہن میں آ گیا تو چمکدار بھی آ گیا, جسم بھی آ گیا ذہن کے اندر, تزمنی بھی ہو گئی مطابقی کے ساتھ ساتھ. تزمنی خود بخود آ جاتی ہے ساتھ بھائی, جب کل پہ دلالت ہوتی ہے تو جز پہ خود بخود دلالت ہو جاتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں درجہ ثانیہ والے, درجہ ثانیہ. اب آپ میں سے ایک لڑکا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت مراد ہے, پوری جماعت ہے درجہ ثانیہ والی. لیکن جب پوری جماعت ذہن میں آئی تو ایک ایک لڑکا بھی آ گیا یا نہیں؟ پوری جماعت کا معنی یہ ہے کہ ایک ایک لڑکا ذہن میں آ گیا. تو اس کی دلالت کرنا پوری جماعت پر, یہ کیا ہوئی؟ دلالت مطابقی. اور ایک ایک لڑکے پر جو ذہن میں آ رہا ہے تو ذہن میں آیا دلالت ہو گئی. یعنی دلالت بھی کسے کہتے تھے؟ ایک لفظ کے بولنے سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے. تو ایک ایک لڑکا بھی ذہن میں آ گیا تو یہ کون سی دلالت ہو گئی؟ تزمنی ہو گئی. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں آ گئی. کیا؟ کہ بڑے بڑے منطقی ہیں یہ سارے بھائی, ثانیہ والے ہوں اور منطقی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. محنتی جماعت ہو, اچھی طرح پڑھنے والی ہو تو بڑے منطقی ہیں. تو اب بڑے یہ درجہ ثالثہ والے, درجہ ثانیہ والے. اب ثانیہ والے اس میں کوئی منطق کا دخل ہے؟ یہ اس کے لیے وضع ہے, لیکن وہ ایک چیز خود بخود ساتھ ذہن میں آ رہی ہے تو دلالت ہو گئی یا نہیں؟ دلالت اسی کو تو کہتے تھے ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے. تو یہاں بھی درجہ ثانیہ والے کہا تو ساتھ ہی کیا ذہن میں آ گیا کہ یہ بڑے بڑے چھوٹے موٹے منطقی نہیں ہیں, بڑے منطقی ہیں بھائی. تو یہ بھی ذہن میں آیا. تو یہ معنی موضوع لہو سے خارج چیز ذہن میں آ گئی. اور کیوں ذہن میں آئی؟ کیونکہ ان کے ساتھ لازم ہے, ان سے جدا ہوتی نہیں ہے. درجہ ثانیہ والے ہوں اور بڑے منطقی, سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا یہ چیز جو ساتھ ذہن میں آئی یہ معنی موضوع لہو نہیں, لیکن ذہن میں تو آ گئی. ذہن میں آئی تو یہ ہوئی دلالت, اور یہ دلالت پھر کیا کہلائے گی؟ دلالت التزامی کہلائے گی بھائی. التزام سے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ جس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے دوسری کے ساتھ لازم ہوتی ہے. تو سورج کا لفظ بولتے ہی روشنی بھی ذہن میں آ گئی. اسی طرح انسان کس کے لیے وضع ہے؟ حیوان ناطق کے لیے. حیوان ناطق کے لیے, حیوان ناطق کا کیا معنی؟ ناطق نطق سے بولنے والا. حیوان ناطق بولنے والا جاندار, باتیں کرنے والا جاندار. اور کوئی جانور باتیں کرتا ہے بھائی جو صرف انسان ہے؟ تو یہ باتیں کر, تو ناطق کا معنی ہے باتیں کرنے والا جاندار. یہ اسی طرح بعض کہتے ہیں معنی ہے اس کا کہ منطق میں اس کے مراد ہوتی ہے عقل رکھنے والا. کیا معنی؟ عقل رکھنے والا. تو چاہے وہ معنی کر لیں یا یہ معنی کر لیں, حیوان ناطق کا معنی باتیں کرنے والا جاندار, یا حیوان ناطق کا معنی کر لیں عقل رکھنے والا جاندار. بھائی ناطق کا کیا معنی کرتے ہیں؟ عقل و شعور رکھنے والا جاندار. تو جب عقل و شعور کرنے والا جاندار یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی تو ساتھ ہی یہ بھی بات ذہن میں آ گئی کہ بھائی جب یہ عقل رکھنے والا ہے تو عقل جن علوم کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے, عقل تو اس کے پاس ہے, تو جن علوم کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے معلوم ہوا وہ علوم حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، معلوم ہوا اس میں ان علوم کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ علم کی صلاحیت یہ بھی ساتھ ہی ذہن میں آ گئی کہ انسان میں کیا ہے، علم کی صلاحیت ہے، کیونکہ علم کے لیے عقل چاہیے اور عقل تو اس میں ہے۔ تو لہذا تو یہ جو علم کی صلاحیت یہ انسان کے مفہوم کا نہ یہ کل ہے نہ جز ہے بلکہ یہ خارجی چیز ہے، خارجی الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ذہن میں آ گئی۔ اسی طرح بھائی لکھنے کا فن، لکھنا بھی صرف کس کو آتا ہے، اور جانداروں کو نہیں بلکہ صرف انسان ہی لکھنے والا ہے، یہ فن صرف وہی جانتا ہے، تو وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ تو یہ جو لفظ انسان کی دلالت ہے پورے معنی موضوع لہو پر، حیوان ناطق آپ کے ذہن میں آیا تو دلالت ہو گئی۔ یہ کون سی دلالت؟ دلالت ہے پورے ذہن پورا ذہن میں آ گیا حیوان ناطق، یہ ہوئی دلالت مطابقی۔ اور جب پورا حیوان ناطق آیا تو حیوان اور ناطق دونوں ہیں یا نہیں اس میں، تو حیوان پر بھی دلالت ہو گئی اور ناطق پر، یہ کیا ہے، یہ دلالت تضمنی ہے۔ اور ساتھ اس کے علم کی قابلیت ہے، اس میں علم کی صلاحیت ہے۔ اور اسی طرح یہ لکھنے کا فن، لکھنے کا ہنر جو ہے وہ اس کی صلاحیت بھی ہے اس میں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی آ گئیں۔ یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت التزامیہ۔ جیسے سورج بولا تو سورج کے ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا؟ روشنی۔ حالانکہ روشنی اس کا مفہوم کا جز نہیں، ایک خارجی چیز ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ دلالت التزامیہ۔ جیسے مثلا سورج بولا اور اس کے ساتھ دھوپ کا تصور ذہن میں آ گیا، سورج کا لفظ بولتے ہی دھوپ کا تصور ذہن میں آ گیا۔ اب دھوپ کے لیے تو سورج کا لفظ نہیں وضع، لیکن دھوپ سورج کے ساتھ لازم ہے، جب بھی سورج نکلے گا کیا ہو جائے گی، دھوپ نکل آئے گی۔ تو یہ جو دھوپ پر اس کی دلالت ہو جائے گی یہ کیا کہلائے گی؟ دلالت التزام، جو معنی موضوع لہو بھی نہیں، معنی موضوع لہو کا جز بھی نہیں، اس سے خارج ہے، تو اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے، وہ بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ کیا دلالت ہوئی؟ دلالت التزامی ہو گئی۔ بھائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو پورے معنی موضوع لہو پر جو دلالت ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مطابقی۔ اس کے جب کل پہ دلالت ہوئی تو جزوی پر بھی دلالت ہو گئی، وہ جزوی ذہن میں آ رہا ہے، یہ کیا ہوئی؟ دلالت تضمنی۔ اور اس کے ساتھ جو اس کا کوئی لازم ہو، جو اس سے جدا ہی نہیں ہوتا، وہ بھی صاف ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس لازم پر بھی دلالت ہو گئی، یہ کیا کہلائے گا؟ دلالت التزامی کہلائے گا۔ بھائی اسی طرح اندھا ہونا، نابینا ہونا، اور بینائی، بینا ہونا، دیکھنے والا ہونا۔ تو نابینا ہونے کے ساتھ ہی بینا ہونے کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ نابینا ہونا وہیں پر ہوگا جہاں پر بینا ہونا بھی ہو سکے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی اندھا اسی کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب وہ دیکھ نہیں پا رہا، جس میں کیا تھی، ایک جس میں دیکھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اب وہ دیکھنے کے اب وہ دیکھ نہیں پا رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندھا کہتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کو اندھا نہیں کہہ سکتے، اندھا اسی کو کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت تو تھی لیکن اب اس وقت کسی عارض، کسی مرض کی وجہ سے وہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو چنانچہ کسی انسان یا جانور کو تو اندھا کہیں گے کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب کسی مرض کی وجہ سے یہ کیا ہوا، یہ قوت اس کی ختم ہو گئی، اور اس لیے ان کو اندھا کہیں گے۔ دیوار کو اندھا نہیں کہیں گے بھائی، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اندھے ہونے کے ساتھ ہی بینا ہونے کا تصور بھی ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے. جب اندھا کہا معلوم ہوا اس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی, لیکن اس وقت کسی عارض کی وجہ سے یہ کیا ہو چکا, اپنی بینائی کھو چکا ہے. تو لہذا اندھے ہونے کے ساتھ بینائی کا تصور خود بخود آئے گا بھائی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کسی اور چیز کو جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اسے اندھا نہیں کہا جاتا. دیوار کو یا یہ قلم کو یا یہ کتاب کو اندھا کوئی بھی نہیں کہتا بھائی, حالانکہ ان میں بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اندھا صرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں کیا ہو, دیکھنے کی صلاحیت ہو, لیکن پھر اس کے بعد کسی عارض کی وجہ سے اب وہ دیکھ نہیں سکتا بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وسالسہ دلالت الالتزامیہ, اور ان تین میں سے تیسری جو ہے وہ دلالت التزامیہ ہے. وہیا, اور وہ یہ اللہ یدل لفظ علی الموضوع لہو, کہ دلالت نہ کرے لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر, اس پر دلالت نہ کرے. ولا علی جزئہ, اور نہ اس کے جز پر دلالت کرے. بل علی معنی خارجین, بلکہ ایک ایسے معنی پر جو اس سے خارج ہو. لازمین, اور لازم ہو. للموضوع لہو, کس کے لیے؟ موضوع لہو کے لیے لازم ہو, اس پر دلالت کرے. اچھا بھائی لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم کا لفظ آیا تو وہ بھی بتلانے لگے, نام سے پتہ چل گیا جو دوسرے سے جدا نہ ہوتا ہو, اس کے ساتھ ہے ذہن خود اس کی طرف کہتے ہیں. واللازم ہوا ما ينتقل الذهن من الموضوع له الیہ, لازم وہ ہے کہ منتقل ہوتا ہو ذہن موضوع لہو سے الیہ اس کی طرف. لازم وہ چیز ہے کہ موضوع لہو سے ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہو. سورج سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ سورج بولنے سے روشنی کی طرف. انسان بولنے سے ذہن میں اور کیا چیز آتی ہے؟ کس کی طرف منتقل ہوتا ہے ذہن؟ علم, قابلیت علم, اور قابلیت کتابت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے, وہ بھی ذہن میں ساتھ آ جاتے ہیں بھائی. اور جیسے اندھا بولنے سے کس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے؟ بینا ہونے کی طرف, بینا کی طرف ذہن چلا جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں دلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الکتابت, جیسے کہ انسان کی دلالت علم کی قابلیت پر, وصنعت الکتابت اور لکھنے کے ہنر پر, وَقَدَلَالَتِ لَفْزِ الْعَمَا عَلَى الْبَصَرِ. عَمَا کہتے ہیں اندھا ہونا بھائی, اور بصر بینا ہونا. جیسے دلالت لفظ العما علی البصری, جیسے کہ عما کی دلالت بصر پر بھائی, عما کی دلالت بصر پر بھائی, یعنی نہ بینائی کی دلالت بینائی پر بھائی. بات یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں, کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے پل پر دلالت کرتا ہے. اور دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں؟ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ جب کل پہ دلالت ہوگی اور کل کے ہیں جز بھی اجزا بھی ہیں, تو کل کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ جز بھی آ جائے گا. مثلا میں نے کہا انسان, آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ حیوان ناطق. تو دیکھو جب حیوان ناطق پورا آ رہا ہے تو اسی کے اندر حیوان بھی آ رہا ہے اور ناطق بھی آ رہا ہے, ہر ہر جز ساتھ آ رہا ہے. تو یہ جو ہر ہر جز پہ دلالت ہے, یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت تضمنی. اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر, ایسا خارج جو اس کے ساتھ لازم ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامی. تو بس اب دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کا مفہوم آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے کہیں آ جائے اگر کہیں کہ یہ دلالت مطابقی ہے تو آپ سمجھ جائیں کیا کر رہا ہے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کر رہا ہے. اور دلالت تضمنی کہیں یہ دلالت تضمنی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں لفظ کیا کر رہا ہے، اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کر رہا ہے. اور کہیں آ جائے یہ دلالت التزامی ہے تو کیا کہیں گے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے، لازم جو اس سے جدا نہیں ہوتا، خود بخود ذہن اس کی طرف چلا گیا. اچھا اب دیکھیے بھائی، میں نے کہا انسان، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ حیوان ناطق. یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت مطابقی. اچھا جب حیوان ناطق پورا آیا تو حیوان اسی میں ہے، ناطق بھی اسی میں ہے، تو یہ حیوان بھی ذہن میں آیا، یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی. اور ناطق بھی آیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دلالت تضمنی. اور ایک اس کا لازم بھی ذہن میں آیا، وہ کیا؟ کون سی، کس چیز پر دلالت ہوئی؟ قابلیت علم پر بھی اس کی دلالت. جب انسان ہے تو اس میں علم کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے. انسان ہے تو اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے بھائی. تو یہ جو دلالت ہوئی یہ کون سی ہے؟ دلالت التزامی ہے. تو دیکھو بھائی، دلالت التزامی کس سے آ رہی ہے؟ کس لفظ سے؟ انسان کے لفظ سے. کس لفظ سے ہو رہی ہے یہ دلالت؟ تینوں دلالتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. موضوع لہو کا کل بھی ذہن میں آ رہا ہے، اس کا ایک ایک جز بھی آ رہا ہے، اور اس کا ایک خارج لازم بھی آ رہا ہے. تو لفظ اپنے کل پہ بھی دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ جز پہ بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ دلالت التزامی کے ساتھ کل پہ بھی دلالت ہو گئی اور جز پہ بھی دلالت ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دلالت التزامی کے ساتھ جز پہ بھی دلالت ہو گئی اور کل پہ بھی، یعنی دلالت التزامی کے ساتھ مطابقی بھی آ گئی اور تضمنی بھی آ گئی. توجہ سے سننا بھائی، کیا ہوا؟ دلالت التزامی کے ساتھ ساتھ لفظ نے کس پر دلالت کر دی؟ کل پر بھی دلالت کر دی اور جز پر بھی دلالت کر دی. اسی ایک لفظ انسان نے کی ہے نا یہ، تو دلالت التزامی اسی لفظ انسان میں، جیسے دلالت التزامی ہے اسی کے اندر مطابقی بھی ہے، اسی کے اندر تضمنی بھی ہے. لیکن انہوں نے تعریف کی کیا کی؟ الالتزامیہ. تو دلالت التزامیہ وہی وہ یہ ہے، اللہ یت اللہ لفظ الموضوع لہو، کہ لفظ دلالت نہ کرے معنی موضوع لہو پر. انسان ابھی دلالت کر رہا تھا، انسان کے ساتھ قابلیت علم بھی آ رہی تھی. یہ قابلیت علم کیا ہے؟ التزامی. اور ساتھ انسان حیوان ناطق پر بھی دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ بھی کر رہا ہے. حالانکہ یہ التزامی میں کہہ رہے ہیں وہی اللہ یت اللہ لفظ الموضوع لہو، لگے لفظ کیا ہے؟ معنی موضوع لہو پر دلالت، حالانکہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اسی وقت جس وقت قابلیت علم آ رہی ہے، ساتھ ساتھ حیوان ناطق بھی تو ذہن میں آ رہا ہے. اور یہ کیا تعریف کر رہے ہیں دلالت التزامی کی؟ موضوع لہو کا ذہن، موضوع لہو پر دلالت نہ ہو، حالانکہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اسی لفظ سے قابلیت، بھائی دلالت کسے کہتے تھے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے. تو لفظ انسان سے آپ کو دو تین چیزوں کا پتہ لگ گیا. ایک کیا پتہ لگ گیا؟ حیوان ناطق کا بھی پتہ لگا، اس کے ساتھ ساتھ حیوان بھی ذہن میں آیا. تو ایک ہی لفظ سے پھر ناطق بھی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے، قابلیت علم بھی اسی سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو انسان سے یہ تینوں چاروں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو مطابقی بھی ہوئی، تضمنی بھی ہوئی اور التزامی بھی ہوئی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ التزامی یہ ہے کہ لفظ موضوع لہو پر دلالت نہ کرے. موضوع لہو کیا تھا انسان کا؟ حیوان ناطق. تو قابلیت علم کے ساتھ حیوان ناطق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وہ بھی آ رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ، ولا علی جزئہ، اور جز پر بھی دلالت نہ کرے، حالانکہ یہ تو کر رہا ہے. عین اسی وقت جب قابلیت علم ذہن میں آ رہی ہے ساتھ ساتھ کل یعنی حیوان ناطق بھی آ رہا ہے اور جز یعنی حیوان اور ناطق بھی آ رہا ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لفظ اپنے دلالت التزامی کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے اور اس کے جز پر بھی دلالت نہ کرے, حالانکہ یہ تو یہاں کر رہا ہے. تو جواب یہ بھائی کہ یہ دلالت التزامی کی بات کر رہے ہیں. دلالت التزامی کے اندر جو ہے دلالت التزامی کیا تھی؟ انسان کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ قابلیت علم پر. تو جب یہ قابلیت علم پر دلالت کر رہا ہے یہ ہے دلالت التزامی. اس کے اندر دیکھو یہ نہ جز ہے اس کا اور نہ اس کا کل ہے بھائی. ویسے تو کل یا جز پہ وہ کرے گا دلالت اگر کل یا جز ہوں گے, لیکن جس کا نام ہم نے التزامی رکھا ہے, التزامی یہ والی جو دلالت ہے یہ خارج والی دلالت کو کہتے ہیں جس میں خارج پہ دلالت ہو رہی ہے, اس میں جز پہ دلالت ہے اور نہ بات سمجھ میں آئی. ویسے تو مطابقی ساتھ ہوگی, تضمنی بھی ساتھ ہوگی, لیکن نام ہم نے التزامی کس کا رکھا؟ جو خارج لازم پہ دلالت کرے. تو اس خارج لازم پر جو دلالت ہو رہی ہے اس دلالت کے اندر کل والی دلالت مراد ہے, جز والی ہے. بس یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کل پر بھی دلالت نہیں ہوگی اور جز پر بھی. کل پہ جو دلالت ہوگی وہ مطابقی دلالت ہے, التزامی نہیں. جز پہ دلالت وہ تضمنی ہے, یہ والی التزامی نہیں. تو التزامی کے اندر نہ کل پہ دلالت ہے نہ جز. اگر کل پہ دلالت ہو وہ تو مطابقی ہے, التزامی نہیں. اگر جز پہ دلالت ہو وہ تو تضمنی ہے, التزامی نہیں. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا کہ دلالت التزامی کے اندر جو ہوتا ہے وہ لفظ موضوع لہو کے کل یا جز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایک معنی خارج پر دلالت کرتا ہے. اور پھر اسی کی مثال جیسے ذکر کی کہ دلالتی لفظ العما علی البصر. عما کہتے ہیں اندھاپن, اندھاپن. بصر کہتے ہیں بینائی کو, بینائی دیکھنا, دیکھنے کی طاقت جو ہے. تو دیکھو اندھے پن کا تصور آتے ہی بینائی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے, کیونکہ اندھا پن وہی ہوگا جہاں بینائی کی طاقت اور صلاحیت تھی. اندھا پن وہی ہوگا جہاں پر کیا تھی؟ بینائی اور دیکھنے کی صلاحیت تھی. تو اندھا پن کہتے کس کو ہیں؟ بصر کا کیا مانا؟ بینائی. اسی بینائی کا عدم کیا کہلاتا ہے؟ اندھاپن کہلاتا ہے, اس کا نہ ہونا. تو عما کہتے ہیں عدم بصر کو. کس کو کہتے ہیں؟ عدم بصر, یعنی بصارت کا نہ ہونا بھائی, بینائی کا نہ ہونا, یعنی نہ بینائی بھائی, نہ بینائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو اندھے پن کے ساتھ بینائی کا تصور لازم ہے. اندھا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بینائی کی طاقت تھی لیکن اب وہ دیکھ نہیں پا رہا. تو جیسے اندھا پن آئے گا پہلے بینائی کا تصور آئے گا کہ بینائی کی صلاحیت ہے لیکن اب کیا ہو چکی؟ اب کسی عارض یا مانع کی وجہ سے ختم ہو چکی. اسی کا اب عدم ہے, اسی بینائی کا کیا ہے؟ اب عدم ہے, اس کا نہ ہونا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا عدم عما کے ساتھ بصر کا تصور خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اندھا اسی کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت پہلے ہو گئی اور پھر اب دیکھ نہیں پا رہا. اس کے تو جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ نہ دیکھ سکے اسے اندھا کہتے ہیں. باقی کس چیز کو اندھا نہیں کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہو. جیسے میں نے مثال ذکر کی دیوار ہے, دیوار کو کوئی بھی اندھا نہیں کہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کی تپائی ہے, یہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ لیں, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے اور چیز, کوئی بھی ان کو اندھا نہیں کہے گا کیونکہ ان میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں. اندھا تو کہتے کسے ہیں جس میں کیا ہو؟ دیکھنے کی صلاحیت ہو لیکن پھر کوئی مانع آ گیا, اب وہ دیکھ نہیں سکتا, بینائی اس کی ختم ہے بھائی. تو لہذا اندھے پن کے ساتھ بینائی کا خود بخود تصور آ جائے گا کیونکہ اندھا پن اسی بینائی کے عدم کا تو نام ہے, اسی کے تو نہ ہونے کا نام ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو دیکھیے بھائی، صاحب کتاب نے، صاحب مرقات نے سب سے پہلے آپ کو علم کے بارے میں بتلایا بھائی. علم کس کو کہتے تھے؟ کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا، یہ اس کا علم ہے. اور جب علم ہو گیا تو وہ چیز کہلاتی ہے معلوم. کیا کہلاتی ہے؟ جس کا علم ہو گیا وہ کیا کہلائے گی؟ معلوم. اور یہ علم رکھنے والا کہلائے گا عالم، کہ یہ اس چیز کا عالم ہے، اس کو جاننے والا ہے بھائی. تو لہذا پہلے انہوں نے علم کی تعریف کی بھائی، اس کے بعد پھر بتلایا کہ یہ علم دو قسم پر ہے، یعنی وہ جو معلوم ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ حکم ہوگا اور کبھی حکم نہیں ہوگا. اگر حکم نہ ہو تو یہ ہے تصور، مثلا صرف زید کا علم، صرف بکر کا علم. اور اگر ساتھ کوئی حکم بھی ہے، یعنی کوئی کیا کیا ہے اس پر، اس کے لیے کوئی چیز ثابت کی ہے یا اس سے کسی چیز کی نفی کی ہے اور اس کا یقین بھی ہے، تو یہ کیا آ گیا؟ حکم آ گیا. تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ تصدیق کہلائے گا بھائی، تصدیق کہلائے گا. پھر بتایا تھا کہ تصور اور معلوم ہوا، ہمارا جتنا بھی علم ہے ہمارے ذہن میں جو بھی معلومات ہیں، یا وہ تصور کے قبیل سے ہیں یا تصدیق، کیونکہ علم انہی دو چیزوں کا تو نام ہے، تصور اور تصدیق کا. تو لہذا وہ یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی. پھر تصور اور تصدیق دونوں دو دو قسم کے ہیں، کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری. بدیہی وہ جس کے جاننے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، اور بدیہی اسے کہتے ہیں جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے. اور نظری کسے کہتے ہیں؟ جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے بھائی. اور بدیہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضروری. اور نظری کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصدی بھائی. تو لہذا تصور وہ یا بدیہی ہوگا یا نظری، اور اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی، اس کے حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوگی. تو پھر انہوں نے نظر و فکر کا معنی آپ کو بتایا. نظر و فکر کسے کہتے تھے؟ کچھ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نامعلوم یعنی مجهول چیز کو حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نظر اور فکر ہے، نظر اور فکر، نظر اور فکر. اور پھر یہ جو تصور بھی مجهول ہو سکتا ہے، تصدیق بھی مجهول ہو سکتی ہے بھائی. تو تصور کو حاصل کر کیا جائے گا، تصور نامعلوم کو ہمیشہ کس سے حاصل کریں گے؟ تصور معلوم سے. اور تصدیق نامعلوم کو کس سے حاصل کریں گے؟ تصدیق معلوم سے بھائی. تو یہ جو تصدیق، یہ جو تصور مجهول کو حاصل کیا کس کے ذریعے؟ تصور معلوم کو، کچھ معلوم تصور ترتیب دیے اور ان سے نامعلوم تصور حاصل ہوا. تو یہ جو معلوم تصور تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخ، معرف اور قول شارع. اور جو تصور مجهول حاصل ہوا اسے کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے بھائی، معرف. اور اسی طرح کچھ تصدیق معلوم تھی ان کو ترتیب دیا اور تصدیق مجهول حاصل کی، تو جو تصدیق معلوم تھی ان کو کیا کہیں گے؟ دلیل اور حجت. اور جو تصدیق مجهول حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ نتیجہ اور مطلوب. اور اسی طرح دعویٰ بھی. صورت سمجھ میں آ گئی. پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نظر کا معنی آپ نے سمجھ لیا، کہ دو معلوم تصوروں یا معلوم تصدیقوں کو ملا کر ایک معنی معلوم تصور یا تصدیق کو حاصل کرنا، اور اس میں کبھی کبھار غلطی بھی واقع ہوتی ہے. اور اس غلطی سے بچاؤ کے لیے کسی ایک علم کی ضرورت تھی. تو اس علم کا کیا نام ہے؟ منطق ہے. جو جو اس نظر و فکر میں ہونے والی غلطی سے بچاتا ہے بھائی, بچاتا ہے. پھر اس کے بعد اس منطق کے تاریخ کی کہ وہ ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے, اور غرض کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کی غرض کیا ہے, یہ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے, اور اس کا موضوع بھی پتہ چل گیا کہ موضوع اس کا کیا ہے, وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں, لیکن ویسے نہیں اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچا دیں, مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں بھائی. اس کے بعد پھر انہوں نے دلالت کی تعریفات شروع کی بھائی, کہ دلالت پہلے میں نے بتلایا کہ دلالت کسے کہتے ہیں, کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. تو پہلی چیز جو جس سے علم ہوا اسے کہتے ہیں دال, اور جس چیز کا علم ہوا اسے کہتے ہیں مدلول, اور یہ جو دال سے مدلول کا پتہ چل رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, دلالت کہتے ہیں. پھر یہ دلالت جو ہے کبھی لفظی ہوگی, دال کے اعتبار سے دال لفظ ہو تو یہ دلالت لفظی, دال لفظ نہ ہو تو یہ دلالت غیر لفظی. پھر اس کے تین تین قسمیں ہیں, وضعیہ, طبعیہ اور عقلیہ. وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو, یعنی ہمارے مقرر کرنے سے دال مدلول پر دلالت کر رہا ہو تو اسے دلالت وضعیہ کہیں گے, اور دلالت طبعیہ جس کے اندر دال جو ہے وہ طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے مدلول کا پتہ چلتا ہے, اور دلالت عقلیہ جس میں دال جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل ہو, تو وہ سب کیا ہے, دلالت عقلیہ. تو یہ کل چھ قسمیں ہو گئیں. پھر ان چھ میں سے بتلایا کہ منطقی جو ہے صرف کس سے بحث کرے گا, لفظیہ وضعیہ سے, کیونکہ اس میں فائدہ سب سے زیادہ ہے, اوروں میں اتنا فائدہ نہیں ہے. پھر دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے آگے تین قسم پر ہے بھائی, کتنی قسم پر, ایک مطابقی, ایک تضمنی, ایک التزامی. مثلا ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی مرکب کے لیے, تو جس لفظ کو جیسے ہی بولیں گے وہ معنی مرکب ذہن میں آ جائے گا بھائی, کیا ہوگا, معنی پورا. جیسے انسان کو وضع کیا حیوان ناطق کے لیے بھائی, تو پورا حیوان ناطق ذہن میں آئے گا, اور جب پورا حیوان ناطق ذہن میں آیا تو حیوان بھی آ گیا کہ نہیں, پورا جب آیا حیوان اور ناطق اکٹھا تو اس میں تو حیوان بھی داخل ہے, وہ بھی آ گیا اور ناطق بھی آ گیا. تو یہ جو ایک جز سمجھ میں الگ الگ آ رہا ہے, حیوان بھی الگ سمجھ میں آ رہا ہے, ناطق بھی الگ سمجھ میں آ رہا ہے, اس پر جو دلالت ہو رہی ہے یہ کیا ہے, دلالت تضمنی. اور اس موضوع لہو اس کا کوئی لازم بھی ہو تو وہ ایسا لازم جو اس سے جدا نہیں ہوتا بھائی, ہر حال میں اس کے ساتھ ہے, تو اس کی طرف بھی ذہن منتقل ہو جائے گا اور وہ بھی ذہن میں آ جائے گا, وہ بھی ذہن میں آیا تو دلالت اس پر بھی ہو گئی. انسان کے بولنے سے قابلیت علم بھی خود ذہن میں آ گئی, تو اس تو یہ ایک چیز سے دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, دلالت, تو اس پر بھی دلالت ہو گئی. تو یہ لفظ تو نہ موضوع لہو, یہ معنی تو نہ موضوع لہو ہے نہ موضوع لہو کا جز ہے, بلکہ اس سے خارج ہے, البتہ اس کے ساتھ لازم ہے. تو یہ کون سی دلالت کہلائے گی, دلالت التزامی کہلائے گی بھائی. چلیے بھائی, تمام اسباق کا خلاصہ بھی ہوگا جی. چلیے بس, بہذا والمرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.